إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، برکت کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سے احکام دیے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید کو ہم نے صرف چند مقاصد کے لیے سمجھ رکھا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا اس سے ہم غافل ہیں، اس لیے اس کے معانی میں غور نہیں کرتے اور اسے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے. ورنہ قرآن مجید میں زندگی گزارنے کے تمام اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اگر ہم قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو حرز جاں بنا لیں، پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں، عمل کرنے کے لیے اسے اپنے سامنے رکھیں، تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی پھر صحیح معنی میں حیات طیبہ کا نمونہ ہو جائے. قرآن مجید میں تمام احکام، ان کے اصول کو بیان کیا ہے، نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، نماز سے متعلق، روزوں سے متعلق، پردے سے متعلق، اور اسی طریقے سے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے متعلق، دعوت سے متعلق، وراثت سے متعلق، موت و حیات سے متعلق، یعنی کون سا حکم ہے جو بیان نہیں کیا گیا. ان احکام میں سے ایک حکم، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما: یا ایھا النبی، یا ایھا الذین آمنوا، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا فی الارض ولا مستانسین لحدیث. یہ 22 پارے میں آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خاص طور پر خطاب فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل مت ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے. جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو آنا جانا ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام بھی آ جایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اجازت کے بغیر ایک تو گھر میں داخل نہ ہو. بعض لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تھا اس سے کچھ پہلے آ کر بیٹھ گئے، بات چیت شروع کر دی، یہاں تک کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کھانا سامنے لائے، کھایا پیا پھر چلے گئے. اس قسم کے بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے، بعض لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کب کچھ پکے تو آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے حیا فرماتے تھے تو انہیں اس سے روکا جائے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ اس کا نزول، شان نزول خاص موقع کا ہے، کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کی، اس میں صحابہ کرام کو بلایا، بعض صحابہ کرام آئے، تو چونکہ بڑے بڑے گھر تو ہوتے نہیں تھے، صورت حال یہ تھی کہ حضرت زینب بنت جحش بھی اسی کمرے میں تھیں، البتہ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، صحابہ کرام بھی وہیں تھے. تو بہرحال دعوت ہوئی، کھایا پیا اور اس کے بعد بھی بیٹھے رہے اور باتوں میں مشغول ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیٹھنا گنا گزر رہا تھا، تو آپ باہر نکلے اور پھر باقی ازواج مطہرات کے پاس سلام کے لیے چلے گئے. وہاں سے واپس تشریف لائے تو یہ حضرت پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب انہیں کچھ احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پھر واپس آئے، تو جب اٹھ کے چلے گئے اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی. ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اور یہ کہ لیکن اور اگر تمہیں دعوت دی جائے، بلایا جائے، تو پھر آ جاؤ، اور جب دعوت کھا چکو تو فانتشروا، پھر چلے جاؤ، اب رکنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس موقع پر ہے کہ جب بیٹھنے سے میزبان کو تکلیف پہنچتی ہو، تو چونکہ ان ذالکم کان یوز النبی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی، فاستحیی منکم، وہ حیا کرتے ہیں، حیا کی وجہ سے کہ مہمان ہیں ان کو میں کیا کہوں، حالانکہ آپ کا منصب فریضہ منصبی تھا یہ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کا احترام فرمایا کہ چونکہ مہمان بھی ہیں، تو مہمان ہونے کے ناطے ان کو یہ کہنا کہ اب گھر سے چلے جاؤ، اس سے آپ نے مناسب نہیں خیال فرمایا، تو اس سے آپ نے صرف نظر کیا. لیکن آپ کے دل میں یہ بات ان کے اچھی نہیں لگی کہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. فاستحی منکم، اللہ تعالیٰ فرما واللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہہ رہے تھے، نہیں شرماتے. تو اس لیے جس بات سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، اللہ رب العزت کو بھی تکلیف ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کے نبی کو کسی بات سے تکلیف پہنچے. اور یقیناً اس تکلیف کا پہنچنا اہل ایمانی کے لیے نقصان دہ، اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا بلاکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ. اذا تعمتم فانتشروا، لیکن جب کھانا کھا چکو اب تم چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، بات چیت میں نہ لگ جاؤ. لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس موقع پر ہے جبکہ میزبان کو اس سے تکلیف پہنچے. بعض بے تکلف دعوتیں ہوتی ہیں جہاں خود میزبان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کھانے کے بعد بھی محفل جمے بیٹھیں کچھ دیر لوگ، تو وہاں اگر بیٹھ کر گپ شپ لگائیں، بات چیت کریں اور اس میں کچھ دیر لگ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ اس صورت میں ممانعت ہے جب میزبان یہ چاہتا ہو کہ بھائی اب کھا پی لیے اب جاؤ، تو اس صورت میں بیٹھنا اور اس کو ایذا دینا یہ درست نہیں. تو اس میں ایک ادب یہ بتلا دیا، ایک تو یہ بتلا دیا کہ پہلے سے جا کر جب دعوت دی جائے تو یہ نہ ہو کہ آدمی دو تین گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ گیا اور انتظار کر رہا ہے کہ کب پک کر آئے، تو یہ بھی اچھا نہیں. اور یہ بتا دیا کہ بغیر دعوت کے بھی مت جاؤ، بعض لوگ بغیر دعوت کے بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی عام طور پر ایسا رواج ہے کہ بلایا نہیں ہے، گھر کے ایک آدمی کو دعوت ہے، پتہ چلا دس آدمی ساتھ چلے گا یا کسی کو اپنے ساتھ لے گئے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اگر کوئی ساتھ ہو جاتا تھا تو بعض لوگ ہو جایا کرتے تھے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ دو تین آدمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے تھے تو صاحب خانہ سے کہتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ آ گئے، اگر تم اجازت دو تو تم اندر آ جائیں، نہیں اجازت دو گے تو یہیں سے واپس چلے جائیں. ایک صورت تو یہ ہوتی تھی. اور کبھی آپ ایسے ہی فرماتے تھے کہ خود جب کسی نے دعوت دی تو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی میرے ساتھ فلاں بھی ہوگا، تو اگر اجازت دے دی ٹھیک ہے، نہیں اجازت دے دی تو یہ مرضی ہے اس کی کہ دعوت قبول کریں یا نہ کریں. تو اس لیے بغیر دعوت کے کسی کے ہاں جانا یہ مناسب نہیں، الا یہ کہ بے تکلفی جہاں ہو. بے تکلفی جہاں ہوتی ہے تو وہاں تو بعض اوقات اگر بن بلائے کوئی چلا جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ بھائی تم آ گئے، تمہارے آنے سے بڑی خوشی ہوئی. بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں اور دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی اگر بغیر بلائے بھی وہاں چلا جائے تو اس صاحب خانہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی بلائے تو نہیں پھر بھی آ گئے، لیکن اس سے انہیں تکلیف نہیں ہوتی. تو ایسی اگر بے تکلفی ہے کہیں پر اور جا کر ان سے کہہ بھی دیا کہ بھائی تم بلاؤ نہ بلاؤ ہم تو آئی گئے، اور یہ پتا ہے کہ واقعی نا اسے خوشی ہوگی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے اسے تکلیف پہنچے تو پھر ہرگز جائز نہیں. اس نے فرمایا کہ اذا دعیتم، جب تم بلایا جائے پھر آ جاؤ، لیکن بغیر بلائے بھی مت جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر تشریف لے گئے پھر واپس آئے، تو یقیناً چونکہ یہ آپ کی ولیمے کی دعوت تھی اور گھر میں جو ہے وہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں، اس وقت تک پردے کے احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، اور ام المومنین کو بہرحال اس سے تکلیف تھی کہ وہ ایک طرف دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی شریف گھرانوں میں پردہ کیا جاتا تھا، اور جو پہلی تہذیب و تمدن کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ان گھرانوں میں تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کا چلن نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، یا یہ کہ وہ لونڈی باندیاں ہوا کرتی تھی، تو ان کے ہاں اس قسم کا معاملہ تھا. لیکن جہاں جو شرفا تھے اہل عرب، ان کے یہاں بھی پردے کا رواج تھا، اور وہ اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھی کہ غیر مردوں سے بچیں. تو حالانکہ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ موجود ہے روایات میں کہ حضرت زینب بنت جحش اپنا چہرہ جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تاکہ مردوں پر، ان کے چہرے پر مردوں کی نظر نہ پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں مختلف لوگ آتے ہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، کسی کی نظر اچھی ہوتی ہے کسی کی بری ہوتی ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ امہات المومنین پردہ کر لیا کریں جب آئیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی. اس میں اصل میں تو یہ ادب والا جملہ انہوں نے کہا، اصل میں تو یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق نے جو رائے دی اس کے مطابق اللہ رب العزت نے احکام نازل فرما دی. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے میری رائے کی موافقت فرمائی، لیکن ادباً یہ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت فرمائی. فرمایا کہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لینا چاہیے، یعنی دل چاہتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم پر. تو قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. اسی طریقے سے یہ احکام جب سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المومنین کو چاہیے کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیں، پردہ کر لیا کریں، کیونکہ اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی حجاب کی. اور ساتھ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر مت مانگو، اس کا بھی اہتمام کرو. اب آپ دیکھیے کن عورتوں کے بارے میں ہو رہا ہے، امہات المومنین، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسی پارے میں 22 پارے میں پہلے رکوع میں یہ بات فرما دی، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ جن کے قلوب کا تزکیہ، جن کے قلوب کی صفائی اللہ تعالی نے فرمائی، تطہیر فرما دی، لیکن ان کو، ان کے لیے حکم ہے کہ پردہ کرو. کوئی چیز مانگو، کوئی آدمی آئے مانگنے کے لیے تو پردے کے پیچھے سے دو، سامنے آ کر کوئی چیز اس کو مت دو. اور مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو مرد کون تھے اس زمانے میں؟ صحابہ کرام. اور بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جو جن کا درجہ فرشتوں سے ہی بڑھ کر، لیکن اس کے باوجود پردے کے احکام. آج ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ صاحب ہماری بیویاں جو ہیں وہ امہات المومنین سے بڑھ کر ہیں، علیہ عزب اللہ، ان کے قلوب ایسے پاکیزہ ایسے صاف ستھرے ہیں کہ ان کے دل میں وساوس شیطانیاں نہیں آتے، خیالات نفسانی پیدا نہیں ہوتی. یا کوئی مرد کہے کہ ہم صحابہ کرام سے بڑھ کے ہیں، علیہ عزب اللہ ثم علیہ عزب اللہ، اور ہمارے دل میں خیالات شیطانی اور وساوس نہیں آتے، کوئی ہے؟ جب صحابہ کرام کے لیے یہ حکم تھا، امہات المومنین کے لیے یہ حکم ہے، تو ہم یا ہماری عورتیں یقیناً ان سے بڑھ کر ہرگز نہیں. اور ان کے قلوب کی تطہیر اور صفائی تو اللہ نے فرمائی، تو اس لیے اس طرف سے بے رغبتی کرنا یا توجہ نہ دینا یہ کمزوری کی علامت. بعض حضرات ماشاءاللہ دیندار بھی ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی رکھتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر وہ کوتاہی کرتے ہیں. اب چاہے وہ بے توجہی برتنے کی وجہ سے، حکم نہ جاننے کی وجہ سے، مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال سننے میں آتا ہے کہ بے توجہی ہوتی ہے. تو اس لیے کم از کم اپنی نگاہوں کو تو نیچے کر لے آدمی. ٹھیک ہے مرد جو ہے وہ اپنے چہرے پر جو ہے وہ نقاب نہیں ڈال سکتا، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر لے. اور ہمیں حکم بھی اسی کا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. بات کرنا منع نہیں، ضرورتاً کوئی خاتون اگر بات کرنا چاہتی ہے پردے کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، اگر کوئی ضرورت ایسی ہے. اور اپنی نگاہوں کو اس وقت آدمی نیچے رکھے، جو بات ان کی مسئلہ ہے کوئی بتانا چاہتی ہیں تو سن لیں، سن کر آپ کو مسئلہ کا معلوم ہے تو بتا بھی دیں. اول تو ہر آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا چاہیے، اس کے لیے مفتیان کرام کے پاس یا مستند علماء کرام کے پاس جو ہے وہ جایا جائے اور ان سے مسئلہ پوچھا جائے، تاکہ جن کو معلوم ہے وہ اس کو بتا دیں صحیح طور پر. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی راستہ ہی پوچھ لیتی کوئی خاتون، تو ایسی صورت میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کریں، بلکہ اسے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر دائیں بائیں دیکھ کر آدمی بتا سکتا ہے کہ بھئی یہاں چلی جائیں، سامنے چلی جائیں، راستہ بتا دیں تو بتا دیں. لیکن بہرحال ضرورتاً گنجائش. تو بعض لوگ حکم نہ جاننے کی وجہ سے یا تو یا ویسے ہی غفلت اور لاپرواہی کی بنا پر جو نامحرم ہے ان سے بلا حجاب گفتگو کرنا، بلکہ میں کہوں کہ دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرنا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے روحانیت ہماری ضائع ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے عورتوں کو کوئی ایسی مخلوق نہیں بنایا کہ خدا نہ کرے ان کا مقام یا درجہ ہماری نظر میں کوئی کمتر، ہرگز نہیں. الحمدللہ ہماری نظر میں ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے، بلکہ شریعت اسلامیہ ہی نے دونوں کو مقام دیا ہے. ورنہ اس سے پہلے کہ اگر آپ تہذیب کو اٹھائیں، خود یورپین اقوام کو دیکھیں تو وہ عورت کو ایک جانور سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. ان کی نظر میں عورت ایک جانور تھی، بس اس سے زیادہ کی اہمیت ان کی نظر میں نہیں تھی. یہ تو اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ ہی میں یہ احکام رکھے ہیں کہ عورت کو ایک مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے ہمیں اسلام کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قلوب میں پاکیزگی آئے، ہمارا قلب جو ہے وہ صاف ہو جائے، مجلہ ہو جائے، مصفہ ہو جائے اور پاکیزگی ہو. کیونکہ بعض اوقات جو چیزیں گناہ میں پڑنے کا سبب بنتی ہیں اس سے بھی روکا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیے زنا اصل چیز تو زنا ہے، بدکاری، لیکن اس میں ڈالنے والی کیا چیز ہے؟ بے پردگی، بے محابہ ملاقات، تنہائی میں ملنا ملانا. تو جب آدمی پہلے ہی اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو پھر اس سے آگے قدم بھی نہیں بڑھائے گا، لیکن اگر پہلا قدم بڑھ گیا پھر دوسرا بڑھے گا، پھر تیسرا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ کے دلدل میں گھس جائے گا. تو شریعت نے بعض ایسی چیزوں کو بھی منع کر دیا ہے جو گناہ کا سبب بن، خود گناہ نہیں لیکن گناہ کا سبب ہونے کی وجہ سے اس کی ممانعت کر دی گئی. تو اسی طریقے سے یہ پردے کا معاملہ بھی ہے. تو یہاں پر ایک تو یہ حکم دیا کھانے پینے کا جو میں نے بتایا، دعوت سے متعلق، گھروں میں داخل ہونے سے متعلق، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیت بھی حجاب کی نازل فرما دی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ بات تمہارے ان عورتوں کے قلوب کے لیے کی پاکیزگی کے لیے زیادہ لائق ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اب بعض جاہل آدمی کہتے ہیں صاحب پردہ تو نگاہ کا ہوتا ہے، ان سے اگر کہا جائے کہ پردہ کرو بھائی یہ پردہ کراؤ، تو کہتے ہیں یا چھوڑو میاں کیا تم پرانی زمانے کی باتیں کر رہے ہو، یہ تو پردہ تو آنکھ کا ہے. تو پھر ان سے کہیں گے بھی پردہ پھر جب آنکھ کا ہے تو کپڑے پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے، آنکھ کا ہی پردہ کافی ہے بس. تو یاد رکھو کہ یہ اصل میں اعتراض ہے اللہ اور رسول پر. انہیں نہیں پتا یہ بات کہ آنکھ کا پردہ کافی ہے. بظاہر تو یہ ہوا نا کہ اللہ اور رسول کو علم نہیں ہے اس بات کا. ہم زیادہ جو ہے وہ حکیم ارسطو بنتے ہیں کہ ہمیں اس کی حکمت ہے، ہمیں فلسفہ اس کا زیادہ پتا ہے کہ صاحب آنکھ کا پردہ کافی ہے اور جو ہے وہ بس چہرے پر پردہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو میرے عزیز بھائیو بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے احکام کو اگر دیکھیں گے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً گمراہی کی طرف جائیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت حجاب نازل ہوگا. ایک اور موقع پر جب غیرت آپس میں بہت زیادہ ہو گئی, عورتوں میں رشک زیادہ ہو گیا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ عورتوں سے کہ دیکھو, کیونکہ ان کی خود صاحبزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی حضرت افسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم یہ آپس میں رشک اور رقابت چھوڑ دو, ایسا نہ ہو کہ اگر تم میں آپس میں اس قسم کی باتیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے بیائی نہیں انہیں الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی, عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تمہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے بہتر بیویاں اور عطا فرما دے. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا, یہ ساری صفات بیان فرما دی کہ وہ عورتیں ایسی ہوں گی. تو بہرحال آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین موقع ایسے ہیں جس میں میں نے اپنے رب کی موافقت فرمائی, تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے حجاب سے متعلق. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی ہے کہ ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتی تھی تو آپ پسند نہیں فرماتے تھے کہ اب زمانہ ایسا نہیں رہا کہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, اپنے گھروں میں ہی پڑھ لیں, اس لیے کہ نماز پڑھنا مسجد میں فرض اور واجب تو ہے نہیں ان کے لیے, اصل تو یہی حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں, لیکن اگر کہیں انتظام ہے کوئی پڑھ لیتی ہیں تو اس سے ممانعت نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ ایک موقع پر ایک صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت لی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ میری مسجد میں میرے پیچھے تم آ کر نماز پڑھو, لیکن میری مسجد سے بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو, اور اپنے محلے کی اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو, اور اپنے گھر میں بھی شہر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اندر کے حصے میں نماز پڑھو. تو گویا آپ نے منع تو نہیں فرمایا لیکن ساتھ میں فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو تم نہ صرف یہ کہ میرے پیچھے نہیں بلکہ محلے میں بھی نہیں بلکہ گھر کے صحن میں بھی نہیں اندر کا کوئی حصہ اگر ہے تو وہاں نماز پڑھو. یہ صحابی ایسی تھی, اصل میں وہاں تو چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جب منشا سمجھ لیا اس کے مطابق ساری زندگی گزارتی. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کے واقعی دین پر عمل کر کے تو انہوں نے دکھایا. وہ صحابیہ انہوں نے پھر اپنے لیے اندر کمرے میں ایک جگہ نماز کی بنائی, ساری زندگی وہی نماز پڑھتی رہی, پھر کبھی باہر نہیں گئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع تو فرمایا نہیں تھا, اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرمایا تو سیدنا عمر فاروق کو بھی یہ جرأت تو نہیں تھی کہ وہ منع کر دیتے کہ نماز پڑھنے نہ جاؤ, لیکن اب انہوں نے یہ کیا کہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ جب صبح کے وقت منہ اندھیرے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی تو راستے میں بیٹھ گئے, چونکہ ان کی اپنی بیوی تھی اس لیے انہوں نے کچھ چھیڑا اور اس کے بعد گھر آ گئے. اگلی نماز میں وہ نہیں گئیں, پوچھا کیوں نہیں جاتی ہو نماز پڑھنے, بھائی کب زمانہ نہیں رہا جانے کا. اس حکمت و تدبیر سے انہوں نے اپنی اہلیہ کو اس بات سے روکا کہ گھر ہی میں پڑھ لیا کر. اس سے یہ پتا چل گیا کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے خواتین کے لیے نماز پڑھنا. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خواتین کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل. بعض حضرات چونکہ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ مسجد میں عورتوں کو نہیں آنے دیتے, تو بات ساری حکمت اور مصلحت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا, قلوب بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ تھے, لیکن اس کے باوجود بات کے تھوڑے سے زمانہ گزرنے کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو دیکھتے تو منع فرما دیتے ہو. اس سے پتہ چلا کہ کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. تو اس زمانے کی بات یہ ہے, تو آج زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا بھائی. اس لیے بہرحال عورتوں کے لیے حجاب پردہ یہ ضروری چیز ہے, اور بعض جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ دیندار لوگ ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین کو پردہ نہیں کراتے. یقیناً اس میں قصور مردوں کا زیادہ ہے, عورتوں کا قصور کم ہے مردوں کا قصور زیادہ ہے. میں نے ہمارے گھر ایک خاتون آتی ہیں, تو جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو گھر والوں نے کہا بھائی آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. کہنے نہیں نہیں آنے تو کوئی بات نہیں, ہمارے بھائی ہیں, پردہ تھوڑی ہم سے کوئی. اچھا, تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا نہیں ہے, وہ تو کرتے ہیں, لہٰذا آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں. پھر بعد میں ان کو سمجھایا, کہنے لگے ہمارے تو میاں نے شادی کے بعد پردہ ہٹا دیا, ہم تو پہلے پردہ کرتے تھے, برقع پہنتے تھے. میاں کہنے لگا میاں کیا ہے چھوڑو, پردہ چھوڑ دو تو برقع اتروا دیتے. اچھا خاصا یعنی خاتون پردے میں ہیں, بیچاری پردہ کر رہی ہے, لیکن بعض لوگ جو ہے وہ نہ جانے کس تہذیب میں اپنے آپ کو رنگنا چاہتے ہیں کہ وہ پردہ, اور بعد میں خود پچھتاتے پھرتے ہیں, جب خرابیاں آ جاتی ہیں پھر پچھتاتے ہیں. ہزاروں واقعات اس قسم کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو اس میں خرابی شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہے. اگر شریعت کے احکام پر عمل کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کبھی خرابی واقع نہیں ہوگی, پیدا نہیں ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر دل و جان سے چلے اور پھر بھی خرابی پیدا ہو جائے؟ ناممکن. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس سلسلے میں زمانے قدیم کی ایک تاریخ ہے پوری, اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے اللہ نے چاہا تو میں اس کو ذکر کروں گا. پردے سے متعلق ایک تاریخ ہے پوری, کس زمانے میں کیا طریقہ کار رہا. آج تو ایک صاحب نے تھوڑی سی توجہ دلائی مجھے, تو اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ مختصر سی بات کر لیں, لیکن انشاءاللہ تفصیل اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ بیان کروں گا میں. ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت عرصے سے آ رہے ہیں, جو بےچارے نئے ہیں ان سے تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن جن کو آتے ہوئے سالہ سال ہو گئے, دو تین سال چار سال ہو گئے, تو اب اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان کو میں ان سے کچھ گزارش کروں. اس لیے کہ جب وہ ایک بات مان رہے ہیں تو اگلا قدم بھی بڑھائیں. جو آدمی پہلی سیڑھی پر آیا تو وہ پہلی سیڑھی پر ہی ہے, اگلی سیڑھی پر بھی قدم اٹھاؤ, دوسری پر, تیسری پر, چوتھی پر, آہستہ آہستہ ہی صحیح قدم تو آگے بڑھنا چاہیے نا. اور دین کے معاملے میں خاص طور پر ہم پسلٹی بن کے کیوں رہے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ آج ایک لاکھ روپے ماہانہ کما رہا ہوں, کل دو لاکھ کماؤں, پھر چار لاکھ کماؤں. کوئی پیچھے رہنا نہیں چاہتا ہم میں سے, مجھ سمیت. لیکن دین کے معاملے میں کیوں پیچھے رہنا چاہتے ہیں؟ اس میں بھی آگے بڑھو بھائی. تو اس معاملے میں ایک تو یہ کہ آپس کی جب مجلسیں ہوتی ہیں کوشش کریں کہ اس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو. بلا وجہ کسی کی غیبت کرنا, بدگمانی کرنا, اگر کوئی بات کہنی ہی ہے تو نام لیے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, لوگ ایسا کر رہے ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر کسی کی تعین کے اگر کوئی بات کر دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول یہی تھا, کبھی کبھی بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بھی فرمایا, لیکن ایسا شاید ایک آدھ مرتبہ ہی ہوا ہو, ورنہ عموماً آپ کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, وہ ایسا کیوں نہیں کرتے یا ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسے فرمایا کرتا کہ کسی کو شرمندگی بھی نہ ہو, اور اگر اس میں کوئی خامی خرابی ہے تو اس کو بھی دور کر لے. تو اسی خرابی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو توفیق دی دین پر چلنے کی, الحمدللہ سوجھ بوجھ بھی دے دی, سمجھ بھی دے دی, بعض حضرات نے داڑیاں رکھ لی ماشاء اللہ, تو اب وہ تین تین چار چار سال ہو گئے, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ جب رکھی تھی جتنی رکھی تھی آج بھی اتنی ہی, شاید بڑھتی نہیں. تو اس میں بھی تو تھوڑا سا آگے قدم بڑھاؤ نا بھائی. تو یہ سننا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم دائیں بائیں اور نیچے, یعنی تینوں طرف سے ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ تو ہر بات تو قرآن مجید میں نہیں لکھی ہوئی, اصل تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے, لیکن اس بارے میں تو قرآن مجید میں بھی ہے, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تور پر, واپس آئے تو ان کی قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی, بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب انہوں نے دیکھا کہ قوم جو ہے ایک بچڑے کی عبادت کر رہی ہے تو غصے میں آ گئے, اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کو پکڑا. اس وقت حضرت ہارون نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی اور بال پکڑ کر مجھے مت کھینچیے. آپ سوچئے کہ بال داڑھی کے اس وقت ہاتھ میں آ سکتے ہیں جب کم از کم ایک مشت ہو, اگر ہوئی اتنی چھوٹی سی تو وہ ہاتھ میں کیا آئے گی, تو یہ کہنا بیکار ہو جاتا ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ تاخذ بلحیتی, میری داڑھی پکڑ کر مجھے مت کھینچو اور نہ میرے سر کے بال پکڑ کے کھینچو. سر کے بال بھی بڑے تھے, داڑھی کے بال بھی بڑے. تو انہوں نے پھر وجہ بتائی کہ بھائی میں نے تو ان کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانے, اور انہوں نے بہرحال قریب تھا کہ اگر میں ان کو اور زیادہ روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے. بہرحال اس وقت وہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو قرآن مجید میں یہ تو ہے نا, بھائی لا تاخذ بلحیتی, اور لحیہ جو ہے داڑھی کو کہتے ہیں. قرآن حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قص الشوارب وعف اللحا، لحا لحیا لحیتی ایک ہی بات، قص قص کہتے ہیں کاٹنے کو، قص الشوارب مونچھے کاٹو کترواؤ، اس لیے افضل طریقہ جو ہے وہ مونڈنا نہیں ہے، قینچی سے کاٹنا ہے، البتہ قینچی سے کاٹنے میں غلو کرے، اتنا کاٹے کہ ایسا لگے کہ اس طرح ہی چلایا اس نے، غلو کر لیں، البتہ گنجائش ہے اگر کوئی آدمی بعض وجوہ سے، بعض آزار ہوتے ہیں، جلدی ہوتی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، اگر اس طرح بھی استعمال کر لے تو کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، وہ بھی جائز، لیکن افضل عمل یوں ایسا سمجھ لیجئے جیسے حاجی کے لیے دو صورتیں ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈا لے یا چھوٹے کرا لے، افضل کیا ہے؟ بال منڈانا، لیکن کتروانا بھی جائز ہے، یہاں پر کتروانا افضل مین چیز ہے اکثر علماء کے نزدیک، البتہ بعض علماء نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ اگر کوئی جو ہے اس طرح سے یا سیفٹی سے جو اپنے مونچھے صاف کر دے، تو حضرت مولانا استاد توسی صاحب مجھے ذہن میں نہیں اس وقت کے زندہ ہیں یا نہیں، اچھی خاصی عمر اس وقت تھی جب ان کے پاس ہم پڑھا کرتے تھے 1978 میں غالباً، تو وہ اس بات کی یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مونچھے صاف کرنے میں غلو سے کام لو، اور وہ پھر یہ کہا کرتے تھے کہ جب غلو سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے صاف کرو، غلو تبھی ہوگا، بہرحال یہ ان کے اپنا ایک نظریہ تھا، لیکن اکثر علماء کرام اس طرف گئے کہ مونچھ سے قطر والو، قص قص کے معنی کاٹنے کے آتے ہیں، حلق کے معنی موڑنے کے آتے ہیں، تو قص الشوارب وعف اللحا کہ مونچھے کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، وعف اللحا، تو اس لیے اس میں ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اگر کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمت پیدا فرما دیں، میرے عزیز بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے کام ہم نے کر لیا، اب چاہے تم تھوڑی سی رکھو چاہے بڑی سی، لوگوں نے تو کسی نے صوفی صاحب کہنا، کسی نے مولانا صاحب کہنا ہے، اور کسی نے کچھ کہنا ہے، چاہے وہ چارہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اور بعض لوگ تو ویسے ہی چھیڑنے کی غرض سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ چھیڑنا ہمارے لیے انشاءاللہ تمغہ ہے، تمغہ امتیاز، کیونکہ یہ تکلیف ہم برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، اگر کوئی ہمیں اس کی وجہ سے چھیڑتا ہے، تانے دیتا ہے، تشنیع کرتا ہے، تو ہمیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے حق میں تو دعا ہی کیجئے کہ یا اللہ اس کو بھی رکھوا دے جو مجھے چھیڑا ہے، اس کو بھی رکھوا دے، اس کو بھی توفیق دے، تو انشاءاللہ جب وہ اس کو بھی توفیق ہو جائے گی آپ کو کیوں کچھ کہے گا، اور اصل ساری بات یہ ہے کہ یہاں ہماری دنیا کے اندر یہ ہے کہ لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، سارے معاملے الٹے ہو گئے، تو اب ہمارے یہاں جو ہے ترقی کے سارے معیار چینج ہو گئے، پہلے کہتے تھے چراغ تلے اندھیرا ہے، اب تو بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، نیچے تو روشنی ہوتی ہے، بلب اگر اوپر جل رہا ہو تو نیچے روشنی ہوتی ہے، اور بلب کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اب ہر چیز کے معیار بدل گئے، مرد جو ہیں وہ بڑے بڑے بال رکھنے لگے، چوٹیاں تک بنانے لگے، عورتیں بال کٹانے لگی، اور اسی طریقے سے پردے کے معاملہ، دیگر بہرحال خرابیاں تو بہت زیادہ ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ان کو بار بار کہنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے، بعض اوقات آدمی کے ذہن میں بات نہیں ہوتی، یہ توجہ دلانے سے فوری طور پر ذہن میں آ جاتی ہے، اور اس ساری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک بھائی ہونے کے ناطے سے، ایک خیر خواہ ہونے کے ناطے سے، کہ آپ میرے خیر خواہ، میں آپ کے خیر خواہ، کیونکہ ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، آپ نے اگر یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو بات بھی کہہ رہے ہیں خیرخواہی کے طور پہ کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن خدا نہ کرے اگر آدمی سمجھ لے کہ بھئی یہ تو بس ہم سے دشمنی رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہے گا، تو الحمدللہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، آپ سے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یقیناً کوئی مجھ سے عمر میں بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی برابر کا ہے، تو کوئی بھائی، کوئی بیٹا، اور کوئی چچا، کوئی باپ کی عمر کا ہے، اس لیے الحمدللہ میرے لیے سارے قابل احترام، لیکن یہ بات میں کہتا ہوں دل کی محبت اور دل کے درد سے کہ اس حق ہے ہمارا ایک دوسرے کا، بلکہ الحمدللہ اگر مجھے اگر کوئی یعنی صحابہ کرام نے جب یہ باتیں کہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ آپ ہم میں عیب دیکھیں تو محبت کے ساتھ اس کو بتا دیں، البتہ کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کریں، اس کا طریقہ یہ کہ خاموشی سے الگ لے جاؤ کہ بھائی میرے یہ بات میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے مناسب نہیں لگتی، یا یہ کہ اگر کوئی بڑا ہے چھوٹے کو سمجھانا چاہ رہا ہے تو اس کو بتا دو کہ بیٹا تمہارے اندر یہ خرابی ہے اس کو دور کر لو. تو انشاءاللہ اس طریقے سے ایک تو دوسرا بھی اپنے دل میں اس خیر خواہی کو سمجھے گا اور مشتعل نہیں ہوگا. اصل مقصد یہی ہے, اصل مقصد کسی کو دین سے دور کرنا تھوڑی ہے, اصل تو سب کو دین پر لانا ہے. تو جس محبت اور پیار کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کو دین پر لائیں گے, اب تو زمانہ وہ ہے کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا, اس لیے اگر کوئی اللہ کے لیے ہماری بات سن لیتا ہے تو اس کی مہربانی, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. اور یقیناً انشاءاللہ اگر عمل کر لے گا تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ تمہارا ہی بھلا ہوگا, تم ہی کیا ہوگی. اگر مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے, ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ ہفتہ وار جو نشست ہوتی ہے اصل میں چند باتیں ہی ہوتی ہیں آپس میں کرنے کرانے کی. تو اس کا مقصد ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خرابی ہم میں ہے بیان کرنے سے انشاءاللہ وہ میرے اندر خرابی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے, سننے والوں میں ہے تو وہ بھی دور کر لیں. اور ہر آدمی سن کر یہ سوچے کہ بھائی یہ بات مجھ سے کہی جا رہی, اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے وہ اس کو کہا جا رہا ہے وہ جو پرلی طرف رہتا ہے روڈ پار, تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی. عام طور پر ہمارا معاملہ یہی ہے, ہم سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہمیں تھوڑی کہہ رہے ہیں, یہ تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں وہ جو ادھر تیرہ ڈی میں رہتا ہے. اس لیے ہم اگر ہر بات یعنی حتیٰ کہ کہنے والا بھی اگر اپنے نفس کو سامنے رکھے کرے بات, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتلائی کہ جب میں اپنے نفس کے اندر کو خرابی دیکھتا ہوں, اپنے آپ میں کو خرابی دیکھتا ہوں, تو میں اس سے متعلق بیان کرتا ہوں, اس نیت سے بیان کرتا ہوں تاکہ جب میں دوسروں کو کہوں گا تو خود بھی شرم آئے گی کہ میں دوسروں کو تو کہہ رہا ہوں خود کیوں نہیں عمل کرتا. تو اس لیے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اور اپنے آپ پر اس چیز کو لاگو کرنے کے لیے کہی جاتی. الحمدللہ آپ مجھ سے سبھی افضل بہتر ہیں, ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان مجھ سے افضل اور بہتر ہے. باقی اللہ رب العزت دوسرے کی نظر میں ہمیں اچھا بنا دیں یہ اس کی مہربانی, فضل و کرم اس کا احسان ہے, لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی بھائی ہم سے بہتر ہے پتہ نہیں اس میں کیا اچھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا نا کہ میں آنا تو چاہتا ہوں آپ کے پاس لیکن میرے پاس میری داڑھی نہیں ہے, مجھے بڑی شرم آتی ہے آپ کی مجلس میں آتے. حضرت نے جواب میں فرمایا کہ شرماؤ مت آ جاؤ, شرماؤ مت آ جاؤ, اس لیے کہ تمہارے اندر ایک ظاہری خرابی ہے, میرے اندر پتہ نہیں کتنی باطنی خرابیاں ہوں گی, اس لیے اس کی تم فکر مت کرو. تو بیچارے آ گئے اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر توفیق دی ماشاءاللہ, بعد میں نہ صرف یہ کہ اس سنت پر عمل بھی کیا, بہت آگے نکل گئے. تو کون کتنا آگے نکلنے والا ہے تو اللہ جانتے ہیں, اس لیے کسی کو کمتر مت سمجھیے, ہر شخص ہم سے بہتر ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کافر کو بھی کمتر مت سمجھو, ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے, مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے, تو ہمیں تو یہ بھی حق نہیں. البتہ خیر خواہی کے ساتھ سمجھاتے رہیے, بات دین کی بات انشاءاللہ سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حق میں ایک تاثیر رکھی ہے, الحق کو یعلو ولا یعلا, حق جو ہے ہمیشہ بلند ہوتا ہے, حق سے کوئی اور بلند نہیں ہو سکتا, حق بات میں ایک تاثیر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اے الله اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ ان سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما. آج ایک صاحب نے خط بھیجا ہے, اس میں لکھا ہے کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جو بالکل نہیں ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, دعا فرما دے اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. اسی طرح ایک خاتون کینیڈا سے فون کرتی رہتی ہیں اکثر و بیشتر, اور وہ بھی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ہزاروں انسانوں میں سے شاید کسی ایک کو وہ کبھی ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ مبتلا ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی اس پریشانی کو اور بیماری کو دور فرما دیں, اور انہیں جو اذیت و تکلیف پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں. ان کی وجہ سے ان کے بچوں کو, ان کے شوہر کو, ان کے خاندان والوں کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے انہیں بھی تکلیف سے بچا لیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما دیں. اسی طرح ایک صاحب کا جو ہے وہ انجیو پلاسٹی ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحتیاب فرما دے. ایک اور صاحب دل کے اعضے ہیں، مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. آج مغرب میں ایک صاحب نے اپنی بہن کے لیے دعا کے لیے کہا کہ وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے. ایک اور بچے نے درخواست کی کہ کل ان کے مقدمہ، ایک خاص معاملے کا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ ہونا ہے، دعا فرما دے اللہ حق کے مطابق عافیت کے فیصلے فرما دے. اور اسی طریقے سے بہت سی دعائیں ہیں، یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، معاشی پریشانیاں ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، اے اللہ کاروبار کی پریشانیوں سب دور فرما دے. ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جس سے اللہ ہر شریف آدمی کو، ہر مخلص آدمی کو تشویش ہے، مہنگائی ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ ان عذابوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما دے، نیک لوگوں کو ہمارا حکمران بنا دے. اے اللہ ایسے لوگوں کو جو تیری مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں، اے اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اے اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دے. جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں. والدین کی پریشانیاں اللہ دور ہو جائیں، ان بچیوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئی وہاں کی خوشیاں انہیں عطا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے آپس کی محبتیں عطا فرما. اور اسی طرح ہماری اولاد کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.